أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقتلوهم اور تم ان کو قتال کرو. حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کفار کو پاؤ تو تم ان کا قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. وأخرجوہم من حیث أخرجوکم اور ان کو نکال ڈالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. والفتنتو اشد من القتل اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے. اس مبارک آیت کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیت کو یاد کرنا اور پس منظر کو یاد کرنا یہ ضروری ہے. پچھلی آیت بھی قتال سے متعلق تھی اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ جو تم سے قتال کرے, جو تم سے لڑائی کرے, جو تم سے جنگ کرے, تم اس سے جنگ کرو. یہ حکم جو ہے یہ مدینہ منورہ کا حکم ہے. مکہ مکرمہ کے پہلے 13 سال تمام فقہا کے اس پر اجماع ہے کہ پہلے 13 سال میں مسلمانوں کو دین اسلام کا قرآن کا حکم یہی کہ اگر تمہارے اوپر اذیتیں بھی یہ کرے تو تم نے لڑنا نہیں ہے بلکہ صبر کرنا ہے اور رجوع اللہ کرنا ہے, اچھے اخلاق دینے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بعض فقہا کے نزدیک یہ آیت تھی جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہ جو تم سے لڑے تم ان سے لڑو, جو تم سے جنگ کریں تم ان سے جنگ کرو. یہ آیت پہلی مرتبہ نازل ہوئی, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ لڑنے کی تو تم کو اجازت ہی نہیں, وہ اجازت جو ہے اب مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب اگر تم سے کوئی لڑے تو تم ضرور اس سے لڑو. اور آگے فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اگر جس طرح انہوں نے تم کو نکالا تم بھی ان کو نکال باہر کرو. یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ سن 7 ہجری کا ہے. 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور مکہ مکرمہ سے ہی قریب ایک علاقہ ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں, وہاں کافروں نے روک دیا. اب مسلمان ان 6 سالوں میں بہت ہی مضبوط ہو گئے تھے. بدر کی جنگ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی, پھر اس کے بعد احد ہوا, پھر اس کے بعد اور جنگیں ہوئیں اور مسلمانوں کو کامیابی پہ کامیابی ملتی رہی. ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی, ایک طاقت تھی. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اب ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی صحابہ کرام یہ احرام باندھ کر یہ آئے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے. آپ کو بھی پتا ہے کہ مدینہ منورہ سے جب آپ عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو احرام مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہی مان لینا پڑتا ہے، یعنی میقات جو ہے وہ بالکل مدینہ منورہ پر ہے، باقی جہاں سے بھی جاتے ہیں تو میقات جو ہے وہ حرم کے قریب ہے، اور مدینہ منورہ سے جب جاتے ہیں تو میقات جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر ذو الحلیفہ کا مقام ہے وہاں پر ہے۔ تو صحابہ اکرام سب نے احرام باندھ لی، سب احرام باندھ کر نکل گئے، اور پھر یہ سفر 16-18 دن کا، 16-18 دن کا سفر کر کے اور مکہ کے قریب پہنچے تو حدیبیہ پہ کفار مکہ نے روک لیا کہ اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم بھی قریشی ہو، یہ بھی قریشی ہیں، تم بھی مکہ والے تھے، یہ بھی مکہ، تم ان سے جا کے بات کرو کہ جی ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے تو ظاہر ہے اس قریش کے سرداروں میں سے تھے، ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل پرسنالٹی، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے مسلمانوں کو کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں ہے عمرہ کرنے کی، ہاں اگر آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر لیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میرے آقا کو اجازت نہیں عمرہ کرنے کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے یہاں پہ آ کے اور یہ عمل کرنے کی، تو واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ اب ان سے بھی قتال کیا جائے، لڑا جائے، مگر نبی علیہ السلام نے اس حدیبیہ کے مقام پر ان سے معاہدہ کر لیا جو بڑا مشہور ہوا صلح حدیبیہ کے نام سے، اور اس معاہدے میں تھا کہ مسلمان جو ہیں اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال واپس آئیں گے، اور اس معاہدے میں تھا کہ اگر کوئی مسلمان واپس کافر ہو کے مکہ مکرمہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور کوئی کافر اگر مسلمان ہو کے ادھر آ گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کی بظاہر یہ معاہدہ جو تھا مسلمانوں کی اتنی فیور میں نہیں تھا کہ عمرے کی بھی اجازت نہیں اور باقی شک بھی ایسی تھی، تو صحابہ کرام بڑے اس پہ غمزدہ بھی تھے اور انہیں کفار پہ بہت ہی زیادہ غصہ بھی تھا، مگر اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے یہی حکم کہ انہوں نے یہی کرنا ہے، چنانچہ چلے گئے۔ اب جب ایک سال بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ آ سکتے ہیں واپس، تو یہ صحابہ کرام جو ہیں، یہ صحابہ جو تھے، ٹھیک ہے، یہ صحابہ جو تھے یہ واپس آئے، اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو کفار ہیں ہو سکتا ہے یہ معاہدے کی پاسداری نہ کریں، ہمیں پھر وہ اجازت نہ دیں، اب اگر پھر اجازت نہیں دیتے تو یہ جو مہینہ ہے یہ ذی‌قعدہ کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینے ہیں جن کے اندر جنگ اور لڑائی کی اجازت نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو باہر نکال دیں، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مسجد حرام کے اندر بھی قتال کی اجازت نہیں، تو یہ دونوں مسئلے تھے کہ جی ایک تو مہینے بھی قتال اور جنگ کی اجازت والے نہیں ہیں، اور پھر مسجد حرام کے قریب بھی اللہ نے قتال اور جنگ کو ممنوع کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم قتال ان سے کریں یا نہ کریں، اگر یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے، معاہدہ توڑتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ تم ان کا قتال کرو اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں، یعنی اگر وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو ظاہر لڑیں گے، تو تم لڑنا کیونکہ تم نے پہل نہیں کی، انہوں نے پہل کی ہے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، مگر وہ معاہدہ توڑتے ہیں تو قتال کرو گے، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دے دی ہے تو زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ مہینہ آ جاتا ہے جس میں لڑائی کی ممانعت ہے, حرم بھی آ جاتا ہے, فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتم, اگر یہ توڑیں تو اب جہاں کہیں تم انہیں پاؤ ان کا قتال کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور جس طرح انہوں نے آپ کو یہاں سے نکالا کہ اللہ کے نبی کو اور ان کے صحابہ کو مکہ مکرمہ سے نکالا, تم بھی ان کو مکہ مکرمہ سے باہر نکال دو. بالکل تم اس سے نہ ڈرو کہ جی معاہدہ تو ٹوٹ گیا ہے اور اب یہ جگہ بھی محترم ہے اور یہ مہینے بھی محترم ہیں. اور پھر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی قتال سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. کہ یہ جو معاہدہ کا توڑنا ہے یہ ایک فتنہ ہے, آزمائش ہے. تو یہ فتنہ جو ہے یہ زیادہ بڑی چیز ہے, قتال اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اس لیے قتال کرو. پھر حکم فرمایا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے قریب اس جنگ کو نہ لے جاؤ تو بہتر ہے, نہ لے جاؤ ان کو مسجد حرام میں لڑائی کے لیے یا مسجد حرام کے قریب. مفسرین نے کہا کہ یہ جو پورا شہر مکہ مکرمہ ہے, جو حدود حرم ہے, اس پورے کو حرم کہتے ہیں, اس پورے میں قتال کی ممانعت ہے. کہ قتال یہاں پہ جائز نہیں, صرف قتال ہی نہیں شکاری جانور کو بھی یہاں نہیں مار سکتے. تو فرمایا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, نہیں تم قتال کرنا جنگ کرنا مسجد حرام کے پاس, حتی یقاتلوکم فیہ, مگر اگر یہ تم سے لڑائی کرتے ہیں حرم کے اندر, مکہ کے اندر بھی اگر تم سے لڑائی کرتے ہیں تو تم بھی کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اگر یہ تم سے لڑائی کرتے ہیں تو پھر تم ان سے لڑائی کرو, تم ان سے قتال کرو. تو حرم وہ جگہ جہاں گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں, شکاری جانور کا شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں, گالی گلوچ کی اجازت نہیں, لڑائی کرنے کی اجازت نہیں, آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں. اگر کفار قتال شروع کرتے ہیں تم سے تو وہاں بھی جا کے قتال کرو. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم مکہ کے اندر تو قتال کی ابتدا کی اجازت نہیں, مگر حرم سے باہر اور کہیں اگر مسلمان جہاد جنگ کرتے ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ ابتدا خود کریں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انتظار میں بیٹھیں کہ جب تک وہ ہمارے پاس نہ آئیں گے تب تک ہم انتظار کریں. نہیں, اگر مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ ڈر ہے, خوف ہے کہیں سے اور ابتدا ہمیں کرنی چاہیے, تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے, جیسا ماحول جیسا محل. مگر حرم کے اندر اجازت نہیں جب تک کہ وہ نہ کریں. کذالک جزاء الکافرین, اور یہی ہے سزا کافروں کی. یہ مبارک آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بات فرمائی, اپنی غفوری اور رحیمی کی بات. فرمایا فَإِنِ انتَهَوْا, اگر وہ باز آ جائیں, یعنی اس قتال کے دوران بھی وہ باز آ جائیں, معاہدہ کر لیں, معافی مانگ لیں, اسلام قبول کر لیں, تو باز آ جائیں, چھوڑ دیں, لڑائی نہ کریں, جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے, بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو دین اسلام نے بد امنی کو پسند نہیں فرمایا کہ بد امنی ہو اور جنگیں ہوں اور لڑائیاں ہوں, مگر مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے, اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اگر اٹھ کھڑا ہونا پڑے تو اس میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو. تو دین اسلام امن کو پسند کرتا ہے, دین اسلام جو ہے وہ جنگ اور جدل اور بد امنی کو نہیں پسند کرتا. مگر ثقافتوں کو اپنی حفاظت شرارت شریر لوگوں سے, شریر منصوبوں سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے یہ جنگ کے قدم بھی اٹھانے پڑتے ہیں. تو جنگ کے قدم اٹھتے ہیں. جس جس ملک نے اپنی حفاظت کرنی ہے اس کو فوجیں بنانی پڑتی ہیں, مورچے لگانے پڑتے ہیں, اپنے مخالفین کی پیش رفت کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے اور ضرورت پڑنے پہ جنگ کرنی پڑتی ہے کہ جی ہماری حفاظت کا معاملہ ہے. اٹ از اے کوشچن آف اور سیکیورٹی, یہ کہتے ہیں. مگر فرمایا فَإِنْ انتہو, اگر یہ باز آ جاتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں یا نہیں لڑتے تم سے, تو پھر آگے لڑائیاں نہ کرو, زیادتی نہ کرو. چنانچہ فتح مکہ کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے, فاتح بن کے, کوئی جنگ نہیں ہوئی. جب آپ مکہ میں آئے تو اتنی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ لڑ سکیں, تو اب انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا. اسلام قبول کر لیں پھر تو ان سے قتال ہے ہی نہیں. مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص حرم میں آ جائے گا اس کو بھی عام معافی ہے, جو اپنے گھر میں چلے جائے گا اس کو بھی عام معافی ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے گا اس کو بھی معافی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو, کہا معافی ہے, اگر لڑتے نہیں ہو تو معافی ہے. اور کن کو معاف کیا؟ ان کو معاف کیا جو جانی دشمن تھے, جنہوں نے آپ کے قریبی رشتہ داروں کو, آپ کے محبوب صحابہ کو جنہوں نے بے دردی سے قتل کیا, جنہوں نے آپ کو اپنے محبوب شہر سے باہر نکال دیا. ایسے جانی دشمنوں کو فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پہنچ گیا اس کو بھی معافی ہے, اس سے بھی کوئی قتال نہیں. جو حرم میں آ گیا اس سے بھی کوئی قتال نہیں, جو اپنے گھر میں رہا اس سے بھی کوئی قتال نہیں, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ آج میں قریش مکہ کو وہی کہوں گا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, کہ آج تمہارے اوپر کوئی دوش نہیں, کوئی تمہارے اوپر الزام نہیں ہے, سارے الزاموں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو اللہ کے محبوب کی یہ مبارک سیرت ہے کہ آپ نے معافی کو, درگزر کرنے کو یہ پسند فرمایا. چنانچہ صحابہ کرام میں بھی یہ صفت تھی, آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے تھے. حتیٰ کہ حضرت علی کی ایک کافر سے جنگ ہوئی اور لڑائی بڑھتے بڑھتے ایک ایسا وقت آیا کہ آپ اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے, اور سینے پہ چڑھ بیٹھنے کے بعد جنگ کا وقت تھا تو آپ اس کے سینے میں اپنی تلوار ڈالنے والے تھے کہ اس بدبخت نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا. آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو نہیں مارا, وہ بھی حیران کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں. انہوں نے کہا نہیں اب نہیں ماروں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ تو نے میرے چہرے پہ جب تھوکا تو مجھے تیرے اوپر بہت غصہ آیا کہ اب اس نے تھوکا ہے, اب تو اس کو میں قتل ہی کر دوں. پھر میرے ذہن نے یہ سوچا کہ پھر تو میں قتل کر رہا ہوں اپنے غصے کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں, تو اس لیے مجھے تجھے قتل نہیں کرنا. تو کیسی کیسی وجوہات پہ صحابہ کرام معاف کر دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تھا, ایک ایرانی شہزادہ تھا اس کو پکڑ لیا گیا, بہت زیادہ مسلمانوں کا اس نے قتال کیا تھا, بہت زیادہ مسلمانوں کو اس نے تنگ کیا تھا. اس ایرانی شہزادے کو جب پکڑا گیا اور لایا گیا حضرت عمر کے پاس تو آپ نے حکم فرما دیا کہ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے. جلاد کو بھی بلا لیا. جب جلاد کو بلایا تو جیسی ترتیب تھی اس ترتیب کے مطابق اس ایرانی شہزادے سے پوچھا گیا کہ بھائی کوئی تیری آخری خواہش, کوئی آخری ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں. بڑا تیز تھا, ذہین تھا, اس نے پیالہ منگوایا پانی کا, اور پانی پیتے پیتے جو ہے لڑکھڑانے لگا اور بہت ہی ایسے جیسے ٹینشن میں بندہ تھا. حضرت عمر نے سے پوچھا کہ کیا تجھے ہو رہا ہے, کیوں نہیں پی رہا ہے پانی, کیوں لڑکھڑا رہا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا کہ یہ جو جلاد کھڑا ہوا ہے نا, مجھے ڈر لگتا ہے میں پانی پی رہا ہوں گا, اس حالت میں جو ہے یہ میرے اوپر وار کرے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا یہ تجھ پہ وار نہیں کرے گا. بس اس نے یہ سنا اور پانی کو زمین پہ گرا دیا, اور گرانے کے بعد کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ پانی جب تک نہیں پیوں گا تب تک یہ وار نہیں کر سکتا, تو اب اس کا مطلب ہے یہ وار تو نہیں کر سکتا, اور ظاہر ہے پانی اس قابل نہیں کہ اس کو پیا جائے. حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں میں نے قول تو یہی دیا ہے, اور صحابہ کرام بھی سارے دیکھ رہے تھے کہ اس نے بڑی چال چلی ہے, اور یہ تو مسلمانوں کا جانی دشمن, اتنے سارے اس نے صحابہ کو قتل کیا, اتنا بڑا قاتل, اور اس طرح کی گیمز کھیل رہا ہے امیر المومنین کے ساتھ. تو سب نے کہا کہ حضرت یہ اس کی بات پہ نہ جائیں, تو ڈرامہ کر رہا ہے, آپ حکم فرمائیں اور اس کا قتل کروائیں. تو ہر ایک سے مشورہ کیا, ہر ایک کا مشورہ یہ تھا کہ اس کو مارا جائے, اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت دیر سوچنے کے بعد, بڑے رجوع اللہ کے بعد, آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں نے اس کو زبان دی تھی کہ جب تک وہ یہ پانی نہیں پیے گا یہ جلاد اس کے اوپر وار نہیں کرے گا, اس لیے میں اپنے حکم پر قائم ہوں, اس کے اوپر میں وار نہیں کرتا. بس یہ بات سننے کی دیر تھی, اس ایرانی شہزادے نے کہا کہ اب میں دین اسلام قبول کر رہا ہوں. کہنے لگا میں تو پہلے بھی کر سکتا تھا جان بچانے کے لیے, مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنی سچائی ہے, واقعی کیا یہ اپنے قول کے سچے ہیں مسلمان. اور آج مجھے پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ سچے یہ لوگ ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرماتے تھے, کافروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے, اور اسی طرح صحابہ کرام بھی کافروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے. ہاں جہاں دین کی غیرت کی بات آتی تھی وہاں پھر بنیانم مرسوس, دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے. چنانچہ صحابہ کرام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فتح مکہ کر کے گئے, اور جب قریش مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کی اتنی زیادہ عنایتیں ہیں, اور انہوں نے ایسے معاف کر دیا, تو کئی سارے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے, حتیٰ کہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے, اور بھی قریش مکہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. اور فتح مکہ کے بعد مسلمان آگے طائف کی طرف حنین کے علاقے میں گئے, اور وہاں آپ نے پہلے سے ہی بہت یہ معاملہ چل رہا تھا کہ جی ادھر جا کے ایک مارکا ہے, اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تیار ہیں لڑنے کے لیے. تو اب مسلمانوں کے ساتھ یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے قریش مکہ, جس میں ابو سفیان بھی تھے اور بھی لوگ تھے, یہ سب بھی ساتھ چلے اس جہاد پہ, اس قتال پہ, اور حنین کے مقام پہ مسلمانوں کا مارکہ ہوا کافروں کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور بہت سارا مال غنیمت آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آیت تھی کہ جو مبارک عادت مبارکہ تھی کہ جب کافر مسلمان ہوتے تو ان کی تالیف قلب فرماتے, ان کو دل کو خوش کرتے. اب یہ سارے قریش مکہ جو تھے ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے, اور ابھی ابھی آپ کے ساتھ حنین کی طرف جنگ کے لیے نکل گئے تھے, تو جب مال غنیمت آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زیادہ مال دیا کہ یہ نئے مسلمان ہیں. اور جو مدینہ منورہ صاحب کے ساتھ آپ کے صحابی آئے تھے, اس میں سے اکثر انصار تھے, مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے, ان کو آپ نے تھوڑا مال دیا. تو ایک فضا ایسی کریٹ ہو گئی کہ جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے لوگ, ان کا دل خراب ہوا, وہ فیل کرنے لگے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے قریش والوں کو زیادہ مال دیا اور ہم مدینہ والوں کو تھوڑا مال دیا. دل میں ایک ناراضگی سی آ گئی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محسوس ہو گیا. تو آپ نے مدینہ منورہ کے جو انصار تھے, آپ کے جو صحابہ تھے, ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ اے میرے انصار بھائیوں, تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں اس وقت سہارا دیا جب ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں تھا, اور تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس وقت ہمیں چھت دی جب ہمارے سروں پہ چھت نہیں تھی, تم نے اس وقت ہمیں اپنا بنایا جب کوئی ہمیں اپنا بنانا نہیں چاہتا تھا. تو اے میرے انصار بھائی, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں, ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو یہ مال دیا گیا ہے, تو اب یہ جب اپنے گھروں پہ جائیں گے تو یہ مال لے کے جائیں گے, دنیا کی چیزیں لے کے جائیں گے, اور تم سوچو جب تم یہاں سے مدینہ منورہ جاؤ گے تو اللہ کے محبوب کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. تو بتاؤ تمہیں کیا یہ پسند ہے کہ تم اپنے ساتھ مال لے کے جاؤ, یا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے ساتھ اللہ کے محبوب کو لے کے جاؤ؟ تو صحابہ کرام جو انصار تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا اور اپنی صحابیت کا حق ادا کر دیا اور کہا اے اللہ کے نبی, ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے اور آپ کے حکم کا اتنا پاس ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں گے کہ تم پہاڑ سے چلانگ لگا کے جان دے دو تو ہمیں یہ بھی منظور ہے. چنانچہ اس طرح صحابہ کرام جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ مسلمان لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کا, اور جس کافر نے باز آ گیا مسلمانوں کو چھوڑ دیا اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ, اور پھر جو نیا مسلمان ہوتا تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ. اگلی مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے, کوئی لڑنے والا نہ رہے, بالکل لڑائی کا پتہ ہی ختم ہو جائے, یعنی دو قوتیں نہ رہیں ایک قوت رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین صرف اللہ کا ہی رہے, فساد ختم ہو جائے. تو یہ حکم ہے صرف جزیرہ عرب کے لیے کہ عرب کی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم کہ بس کوئی یا تو مسلمان ہو یا مسلمان نہیں تو پھر اس سے جنگ کریں اور وہ چھوڑ کے چلے جائے, یا پھر جنگ منظور کرے اور جنگ کا سامنا کرے. اور جنگ کے عرب کی زمین کے علاوہ حکم یہ ہے کہ اگر غیر مسلم سرنڈر کرتا ہے تو پھر وہ جزیہ عطا کرے, اور جزیہ دے گا تو وہ اپنے ہی دین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے, اور اسلامی حکومت جو ہے وہ اس کی حفاظت کی بھی ذمہ دار بن جاتی ہے. مگر یہاں فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرو حتیٰ کہ فساد ختم ہی ہو جائے اور بس اللہ کا دین قائم ہو جائے. یعنی اگر وہ قتال نہیں بھی کرتے تو بھی عرب کے جزیرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم قتال کرو ان سے. فَإِن انتحوا فلا عدوان, اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کسی پر بھی زیادتی نہیں ہے, الا علی الظالمین, مگر ظالموں پر زیادتی ہے. تو جو ظلم کرے گا اس پر زیادتی ہے, جو ظلم نہیں کرے گا اس پر زیادتی نہیں ہے. یہاں آ کے آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. ایک مرتبہ پھر ترجمے کو دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کے ساتھ قتال کرو جہاں کہیں بھی تم ان کافروں کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکال ڈالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فساد جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے قریب، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ وہ لڑیں تم سے اس جگہ پر، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے خود لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان سے پھر لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی جزا ہے کافروں کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے قتال کرو حتیٰ کہ نہیں باقی رہے فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے وہ اللہ ہی کا رہے، فَإِنْ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، تمہاری پیشکش قبول کر لیں، فَلَا عُدْوَانَا إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں ہے کسی پر زیادتی مگر ظالموں پر۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔